السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں وجود انسانی عطا فرما کر ہم پر کس قدر بڑا انعام فرمایا ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں مخلوقات میں اس نے جو ہمارا انتخاب فرمایا تو اشرف المخلوقات میں سے ہمیں بنایا ہے. اس وجود میں اللہ پاک نے اپنی ان گنت نعمتیں پیوست فرمائی ہیں. من جملہ ان نعمتوں کے ایک عظیم الشان بہت ہی قیمتی اور بڑھیا نعمت زبان کی نعمت ہے کہ اسی زبان کی نعمت سے انسان اظہار معافی ضمیر کر سکتا ہے، اپنے دل کی بات سامنے والے کے پاس سامنے والے کے سامنے رکھ سکتا ہے. اظہار محبت اسی زبان کے ذریعے کرتا ہے. دل کے خیالات تصورات جو بھی اس کے دل کی بات ہوتی ہے وہ زبان کے ذریعے سے سامنے والے تک یہ آسانی پہنچا سکتا ہے. اس زبان کی حساسیت کے متعلق آپ حضرات مضمون سماعت فرما رہے ہیں کہ یہ زبان ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ جس کا جسم تو بہت چھوٹا سا مختصر سا، جس کے استعمال میں کوئی تکلف کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی گرانی کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس زبان کی بے احتیاطی کے ذریعے سے استعمال کر لیا جائے تو یہی زبان انسان کے لیے بہت بڑی مضر اور مہلک بن جاتی ہے. مقامات مقدسہ میں انسان جب موجود ہوتا ہے، مبارک خطوں میں موجود ہو، مبارک زمانوں میں موجود ہو، تو انسان اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت رکھتا ہے، اعضاء اور جوارح کی بھی حفاظت رکھتا ہے، حرام دیکھنے سے بھی بچتا ہے، حرام کھانے سے بھی بچتا ہے، حرام پینے سے بھی بچتا ہے. حرمین شریفین کی حاضری ہو، حج اور عمرے کی سعادت ہو تو انسان بے حیائی سے بھی بچتا ہے اور ہر قسم کی بے احتیاطی سے بچتا ہے. بہت محتاط چلتا ہے کہ میں اس وقت ایک مقدس مقام پر اللہ کا مہمان بنا ہوا ہوں اور کہیں کسی میری بے احتیاطی کی وجہ سے میرا یہ سارا عمل اس پر پانی نہ پھر جائے. لیکن عین اسی حساس موقع پر دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان سب چیزوں سے بچنے کے باوجود زبان کے زہر سے نہیں بچ پاتا. ذرا سی مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی، طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آئی تو بلا توقف انسان اپنی زبان چلا کر نہ حج دیکھتا ہے، نہ عمرہ دیکھتا ہے، نہ حالت احرام دیکھتا ہے، نہ حرم دیکھتا ہے. اپنی زبان کی بے باکی کے ذریعے سے وہ اس قدر بڑے بڑے جملے زبان سے نکال دیتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں دیگر بڑے بڑے گناہوں سے تو بچ رہا ہوں لیکن زبان کے مضر اثرات سے نہیں بچ پا رہا. کتنے ہی موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان وقت پاس کرنے کے لیے کبھی زندہوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے تو کبھی دنیا سے گزرے ہوئوں کے اوپر انسان اپنی زبان درازی کرتا ہے اور اسے یہ احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ میں اس زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے اس حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہوں جس سے اللہ پاک نے مجھے ہر جگہ رکنے کا پابند بنایا ہے. لیکن چونکہ احساس نہیں ہوتا کہ اس زبان کی بے احتیاطی بھی کس قدر مہلک اور مضر ہے، کس قدر یہ ہلاکت خیز ہے کہ حرم میں موجود ہونے کے باوجود بھی انسان اگر اس زبان پر لگام نہ لگائے، اس کو قابو میں نہ رکھے تو بے جا تبصروں کے اندر، فضول باتوں کے اندر، بسا اوقات مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو انسان اپنے دل کی بھڑاس کو نکالنے کے لیے جس زبان کو بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، تو بعض دفعہ وہ اپنی کری کرائی ساری محنت پہ ہی پانی پھیر دیتا ہے. حالانکہ یہی زبان اس کا صحیح استعمال جنت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچاتا ہے. اسی زبان کی بے احتیاطی انسان کو گراتی ہے. پچھلے مضامین میں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی بے احتیاطی کے ایک واقعہ بیان فرمایا. فرمایا کہ ایک شخص جس کو اپنی عبادت پر، تقوی اور پرہیزگاری پر گھمنڈ تھا، دوسرے ساتھی کو روکتا ٹوکتا رہتا تھا، گناہ نہ کر، برائی نہ کر، بے احتیاطیاں نہ کر، روکتا ٹوکتا رہتا تھا. ایک موقع پر دوسرے ساتھی سے کوئی چوک ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہوا، تو تیش میں آ کر اس متقی پرہیزگار دیندار نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی اور کہا کہ واللہ العظیم لا یغفر اللہ فلانا، اللہ کی قسم فلاں بندے کی تو اللہ تعالی مغفرت فرمائے گا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر ایک گناہگار کو حقیر اور ادنا جان کر زبان سے یہ جملہ نکالا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس فلانے کی مغفرت نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو کون ہے جو میری کبریائی کے اندر دخل اندازی دے، میری مغفرت کے اندر تجھے فیصلہ کرنے والا کس نے بنایا کہ تو میری تقسیم کے اوپر ٹھیکیدار بن کر بیٹھ گئے اور تو نے میرے نام کی عظمت کی قسم اٹھائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فلانے کی مغفرت نہیں فرمائے گا. فرمایا کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی اور تجھے میں نے سارے تیرے اعمال کو میں نے رائیگاں کر دیا اور تیرے اس جملے کی وجہ سے تو جہنم میں جائے گا. کہ تجھے کس نے یہ اختیار دیا کہ تو میرے نام کی قسم اٹھا کر تو دوسرے بندوں پر میری مغفرت کی بندش کے فیصلے دے رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جملے نے اس کی ساری زندگی کی محنت، ریاضت، عبادت کو رائیگاں کر دیا اور وہ جو اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھ رہا تھا جہنم میں دھکیل دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تبصرہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک جملے نے اس کی دنیا اور آخرت برباد کر کے رکھ دی. وہ گھمنڈ، وہ بڑائی کا بول کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا. فرمایا کہ اس جملے نے اس کی ساری محنت کو بیکار کر دیا. نہ جانے اس کے بعد بھی وہ کب تک جیتا رہا ہوگا، کتنی اس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، لیکن یہ جملہ اللہ کی رحمت سے گرانے کے لیے ایسا زہریلا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کس طرح سے یہ فیصلہ دے رہا ہے، میں نے تیری مغفرت کے سارے اعمال جس کے اوپر تجھے گھمنڈ تھا سب کو میں نے خبت کر دیا اور جس بندے کے بارے میں تو نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا، میں نے اس کی مغفرت فرما دی. تو یہ زبان کا استعمال بہت حساس ہے، بہت نازک ہے. احد کا میدان ہے، ایک نوجوان جام شہادت نوش کر گیا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بھی بندھا ہوا ہے. شہداء کی جب وہ رسا آ رہے ہیں تو اس نوجوان کی والدہ بھی آئیں اور محبت سے اپنے شہید لخت جگر نور نظر کے چہرے سے مٹی صاف کر رہی ہیں، گرد و غبار ہٹا رہی ہیں اور مبارکباد دے رہی ہیں. ہنی اللہ کے یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، تجھے جنت مبارک ہو کہ تُو نے جان کا نذرانہ پیش کر کے جنت کا سودا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اس کو جنت ملی بھی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی ایسی گفتگو کی تھی جو لا یعنی تھی، بے مقصد تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے زندگی میں کسی خرچ کرنے کے موقع پر بخل سے کام لیا ہو جو اس کے لیے جنت میں داخلے سے رکاوٹ بن گیا ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ صرف تبصرہ نہیں ہوا کرتا تھا، وحی کے ذریعے بہت سارے واقعات اللہ تعالیٰ آپ کو بتایا کرتے تھے. اس خاص نوجوان کے بارے میں آپ نے نشاندہی فرما دی، دو چیزیں فرمائی کہ شاید کہ اس کی زندگی میں کوئی فضول کلام، کوئی لا یعنی گفتگو، شاید کہ خرچ کرنے کے موقع پر اس کا بخل سے کام لیا جانا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے جنت میں رکاوٹ بن چکا ہو. تو زبان کی بے احتیاطی انسان کو دھکیل کے کہاں سے کہاں گرا دیتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہنم میں لے جانے والی چیزوں میں خطرناک چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ دو، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ. ان دونوں کا جب انسان بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ جو منہ میں آیا بول دیا، اور جب موقع لگ گیا گناہ کر بیٹھا، تو فرمایا کہ یہی دو چیزیں انسانوں کو جہنم میں گرائیں گی. اور اس کے برعکس آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی زبان کی، دوسری اپنی شرمگاہ کی، کہ اس کو غلط استعمال ہونے نہیں دے گا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نجات کا راستہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ نجات کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں کر لو، ولیسعک بیتک، فتنوں کے دور میں تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، وابکی علی خطیئتک، گناہوں پر رویا کرو، نادم ہو کر ہمیشہ جب کبھی گناہ کا تصور و خیال آیا کرے تو ہمیشہ آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کرو، یہ تین کام کر لو، نجات تمہارے لیے یقینی ہے. اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور اپنے آپ کو فتنوں کے دور میں گھر کا ٹاٹ بنا لینا، اور تیسرے نمبر پر اپنے گناہوں پر، خطاؤں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر آنسو بہانا، یہ تین کام اپنا لو، نجات تمہارے لیے یقینی ہو جائے گی. تو زبان کا استعمال محتاط انداز سے کرنے والا یہی کامیاب انسان ہے، کہ زبان کو جچے تلے انداز سے، موقع ہو بولنے کا، حق اور سچ بولنے کا، اس وقت تو بولنا ضروری ہے، جہاں ضرورت نہ ہو بے جا گفتگو کرنے سے، لا یعنی تبصروں سے، فضول بحث مباحثے سے انسان زبان کو بند رکھے. فرمایا کہ انسان کی دو کیفیات ہیں، جہاں ضرورت نہ ہو بلا ضرورت انسان بول رہا ہے، لا یعنی کلام کر رہا ہے، یا بے دینی کی باتیں کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس کا بولتا ہوا شیطان ہے. اور جہاں حق اور سچ اور نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، موقع اور محل ہے کہ وہ حق کو جانتے ہوئے بھی، مانتے ہوئے بھی سامنے والے کو بتا سکتا ہے، لیکن یہ گونگا بنا ہوا چپ ہے، فرمایا کہ یہ اس کا گونگا شیطان ہے. موقع ہو بولنے کا نہ بولے، تو فرمایا کہ یہ انسان کا گونگا شیطان. اور جہاں موقع نہیں تھا وہاں انسان بول رہا ہے. دیکھنے میں آتا ہے کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں، اور لے دے کے جب بحث چھڑتی ہے، موضوع گفتگو جب بنتا ہے، تو کبھی کوئی افراد، کچھ اشخاص، کچھ گروہ، کچھ جماعتیں، کچھ تنظیمیں، اور کبھی کبھی لے دے کے ملبہ گرتا ہے تو دین اسلام پر، دین اسلام کے احکام پر، مسئلے مسائل پر. علم نہ ہونے کے باوجود جب بحث چھڑتی ہے، ایک موقف اختیار کر لیا، علم نہ ہونے کے باوجود پھر وہ تبصرے کرتا ہے اور دلائل پر دلائل دے کر اپنے موقف کو ثابت کرنا چاہتا ہے. حالانکہ دین کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو کرنا، یہ تو کسی بھی طرح روا اور جائز نہیں. لیکن جب کبھی محفل کے اندر دین اور دیندار اور کوئی مسئلہ اور مسائل وہ موضوع گفتگو بن جائیں، تو دو طرف سے دلائل کی ایسی بوچھاڑ ہوتی ہے کہ لا علمی کے ساتھ کچھ پتہ نہیں، بلا تحقیق پھر انسان اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی گفتگو بسا اوقات اس کے لیے بہت زیادہ بھاری ثابت ہو جاتی ہے، کہ لا علمی کے باوجود، نہ سمجھی کے باوجود، دین اسلام کے اندر، دینی مسائل کے اندر دخل اندازی کرنا، اپنی رائے کو دخل دینا، اپنے خیالات کا اظہار کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں سکھایا. اپنی امت کو تو آپ نے تابعداری کا درس دیا ہے، جو میں تم کو سکھا کر جاؤں وہی تم سیکھ کر اسی پر عمل کرو گے. دین تو نقل متواتر کے ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے، اور اس کے وارثین موجود ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء. وارثین کی موجودگی میں انسان دخل اندازی دے، یا پھر دیگر کسی بھی موضوع کو انسان گفتگو کا موضوع بنا کر کبھی زندہوں کی عزت اچھالے، کبھی مردوں کی عزت اچھالے، تو یہ زبان کی جتنی بھی لغزشیں ہیں، یہ بسا اوقات انسان کے لیے ایسی مضر اور مہلک ثابت ہوتی ہیں. کہ میں نے عرض کیا کہ ایک جملہ اس نے قسم اٹھا کر اللہ کے کسی بندے کے بارے میں گناہ کرنے کے بعد، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اس لیے کہ وہ گناہگار ہے. یہی جملہ اس کی ساری زندگی کو محنت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوا, اللہ پاک کے جلال کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہوا. اللہ پاک نے فرمایا تو کون ہوتا ہے میری رحمت کو روکنے والا, میری مغفرت کے فیصلے تجھے کس نے دیے, لہذا تو نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ میں نے تیری مغفرت کا فیصلہ ختم کر کے تجھے تو جہنم میں ڈالنا ہے, اور جس کے لیے تو نے کہا کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا وہ اس کے لیے میں نے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. اس لحاظ سے یہ زبان وہی کچھ اگلتی ہے جو اس برتن میں ہوتا ہے. حضرت یحیی بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دل دیکچی ہے, اس میں جو ابلتا ہے, جو جوش مارتا ہے, جو پکتا ہے, وہی زبان کے ذریعے سے اس کی مہک باہر آتی ہے. اندر دینداری ہوگی زبان سے بھی دینداری کے بول نکلیں گے, اندر بے دینی ہوگی زبان سے بھی بے دینی نکلے گی, اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی دین اسلام کی محبت ہوگی زبان سے بھی محبت کے بول نکلیں گے, اندر اللہ کی مخلوق سے, دوستوں سے, احباب سے, اللہ کے ساری کی ساری مخلوق سے محبت ہوگی تو زبان سے بھی محبت ہی کے بول نکلیں گے, اندر اگر زہر بھرا ہوا ہوگا تو زبان بھی پھر زہر گھولے گی. تو یہ زبان تو دل کے برتن کا ڈھکنا ہے, جب یہ ڈھکنا کھلتا ہے تو دل کی ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں کہ کتنا یہ اللہ سے محبت رکھنے والا, کتنا اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والا, اس کے اندر کتنی دین اسلام سے وفاداری ہے. موقع آتے ہیں جب مقابلے ہوتے ہیں اسلام اور کفر کے, اس وقت جو اس کے دل کے اندر جو کفریات ہوتی ہیں وہ زبان کے ذریعے باہر آتی ہیں. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون, جنگ چل رہی تھی وہاں پر اور یہاں پر, مکہ مکرمہ کے اندر تقابل چل رہا تھا جس طرح آج کل کے زمانے میں میچ ہوتے ہیں, لغویات فضولیات کہ جس میں انسان کا وقت برباد ہونے کے سوا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا, پوری کی پوری قوم کو سوائے ایک لایانی چیز میں الجھانے کے سوا حاصل کچھ نہیں ہوتا. آپ نے تو فرمایا کہ کوئی بھی تمہاری نقل و حرکت, کوئی بھی قول, کوئی بھی فعل ایسا ہو کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو وہ لا یعنی ہے. اور من حسن اسلام المرء ترک ہو مالا یعنی, انسان کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے, ورنہ ہر لا یعنی چیز کا پھر آخرت میں جواب دینا بڑا بھاری پڑ جائے گا. تو جنگ وہاں چل رہی تھی مشرکین کی اور اہل کتاب کی, اور یہاں مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کی ہمدردیاں اور محبتیں اہل کتاب کے ساتھ تھیں, مشرکین کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ تھیں. تو وہی چیز جو ہمدردیاں جو محبتیں ہوا کرتی ہیں وہ پھر زبان کے ذریعے باہر آیا کرتی ہیں. کامیاب ہے وہ انسان جو اس دل کے برتن کو, اس دل کے گھر کو, اس دل کی دنیا کو صاف شفاف رکھے, دل کے اندر جو زہریلے اثرات ہیں ان کی دھلائی اور صفائی کر کے محبتیں اس کے اندر رچائے اور بسائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ, یہ ساری مخلوق اللہ تعالی کا کنبہ ہے. فاحب الخلق الی اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے, من احسن الی عیالی, جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے, محبت کے برتاؤ کرتا ہے, حسن سلوک سے پیش آتا ہے. دل کے اندر جب ہمدردی ہو, خیر خواہی ہو, محبت ہو اللہ کی ساری مخلوق سے, رشتہ داری ہو یا نہ ہو, امیری ہو غریبی ہو, اپنا ہو بیگانہ ہو, اللہ کی ساری مخلوق سے, یہاں تک کہ انسان تو انسان چرند پرند درند تک سے بھی محبت ہو, اس لیے کہ یہ اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کی مخلوق ہے. جب دل میں محبت ہوگی تو پھر ناممکن ہے کہ کہیں زبان پر کسی کی غیبت آئے, کہیں چغلی ہو, کوئی شکایت ہو, کوئی طنز اور تانے ہو, کوئی دل کے اندر کینہ ہو, کوئی حسد, کوئی جلن, کوئی بغض, کوئی نفرت, کوئی عداوت. جب دل کے اندر اللہ کی ساری مخلوق کی محبت کو بسا لیا جائے, اس دل کے گھر کو نفرت کے تمام زہروں سے اور تمام زہریلے بیجوں سے صاف کر لیا جائے اور محبت کے بیج اس میں اگائے جائیں, تو پھر انسان کے اندر ہمیشہ ہمدردی ہوتی ہے, خیر خواہی ہوتی ہے, سامنے والے کے لیے محبت ہوتی ہے. ہمیشہ وہ سامنے والے کی مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر یہ پریشان ہو جاتا ہے, اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے, اس کی بے چینی کو اپنی بے چینی سمجھتا ہے, اس کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھتا ہے, اس کی محتاجی کو اپنی محتاجی سمجھتا ہے. جب یہ ہمدردی اور خیر خواہی انسان کو مل جائے اور کیوں نہ ملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ہم دردی اور خیرخواہی کا درس دے کر گئے ہیں. اگر یہ درد ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہم بھی ہم درد ہو جائیں, ہم درد کا مطلب کہ دوسرے کے درد کے ساتھ شریک ہونے والا خیر خواہ, دوسرے کے لیے خیر چاہنے والا, محبت دوسرے کے لیے اخلاص کے ساتھ محبت کے برتاؤ رکھنے والا, بے لوس محبت اللہ کی ذات کے لیے کرنے والا, تو پھر یہ زبان ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھائی کے تو بول بولتی ہے, پھر زہریلے بول اس پر نہیں آتے. کسی کی غیبت, کسی کی چغلی, کسی کے لیے طنز اور طعنے, جھوٹ اور دھوکے اور فریب پھر اس زبان سے صادر نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی اسی ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبوں سے سرشار گزری. آپ نے اپنی امت کو بھی یہی درس دیا, فرمایا کہ مومن مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں, سر میں اگر درد ہو جائے تو پورا وجود رات جاگ کے گزارتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ داڑھ میں درد ہو, تکلیف تو خالی داڑھ کی ہے, باقی جسم کی تو نہیں, لیکن پورا جسم بیتاب رہتا ہے. خدا نہ خواستہ گردے میں تکلیف ہے تو مسئلہ تو گردے کا ہے, لیکن پورا وجود جاگتا ہے, بیتاب اور بے چین اور پریشان رہتا ہے. فرمایا کہ مومن مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر ایک کو تکلیف پہنچی تو پورا وجود بے چین اور بیتاب رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. تو یہ ہمدردی اگر حاصل ہو جائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم, آپ کو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اتنا نرم مزاج بنایا ہے کہ سارے آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اگر آپ ترش روح ہوتے, سخت مزاج ہوتے, بد اخلاق ہوتے, کڑوے مزاج کے مالک ہوتے, یہ سارے آپ کے ارد گرد سے دور چلے جاتے. لیکن آپ کو اللہ پاک نے میٹھا مزاج عطا فرمایا, نرم مزاجی عطا فرمائی, عمدہ اخلاق کا آپ کو مرکز اور پیکر بنایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال بچپنے کی حالت میں میں نے آپ کے گھر میں خدمت انجام دی, کبھی ایک مرتبہ آپ نے سرزنش کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا. ہمارے یہاں تو 10 مرتبہ مہینے کے اندر ہی شکایتیں جمع ہو جاتی ہیں اپنے ملازموں کے ساتھ, ماتحتوں کے ساتھ, گھر کے خادمہ اور ماسی کے ساتھ, اور اپنے ماتحت ڈرائیور اور ملازموں کے ساتھ 10 دفعہ ان کی سرزنش کرنی پڑتی ہے, اور اس سرزنش کے اندر بسا اوقات ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. لیکن وہاں حال یہ کہ ایک بچہ گواہی دے رہا ہے کہ 10 سال خدمت کی, اور میں کبھی کبھی ایسا ہوتا آپ مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے, میں جا کر کہیں کھیل تماشا ہوتا, دیکھنے کھڑا ہو جاتا, دیر ہو جاتی تو آپ آتے کبھی کبھی میرے پیچھے آتے ڈھونڈتے ہوئے, کبھی کبھار تو آ کر یوں کان کو گدگداتے, ہم نے تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا یہاں کھیل تماشا دیکھنے کے لیے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ پیچھے سے آ کر آپ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کون ہے جو اس غلام کو خریدے. فرماتے ہیں کہ موقع غنیمت جان کے میں اپنی کمر کو حضور کے سینے سے مل لیا کرتا تھا کہ وہ مشفق و مہربان ہستی, ان کا ہاتھ میری آنکھوں پر لگنے کے ساتھ مجھے پتا چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اور ڈانٹ ڈپٹ کا تو سوال نہیں, محبت کے انداز سے فرماتے بھائی ہم نے تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا, تم یہاں کھڑے ہو. تو یہ محبت آپ نے بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, بیگانوں کے ساتھ کر کے دکھائی ہے. حضرت رکانہ ایک بہت بڑے عرب کے مشہور پہلوان تھے کہ جن کو کبھی عرب کے اندر کوئی چت نہ کر سکا تھا. ایک دن اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. آپ اپنی محفل میں موجود تھے, صحابہ موجود تھے, اور آ کر چیلنج کیا, کفر کی حالت میں تھے, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کشتی لڑنے آیا ہوں, اگر کشتی میں مجھے آپ ہرا دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا. صحابہ اکرام حیران رہ گئے کہ یہ آج عرب کا کڑیل جوان پہلوان اس نے یہاں کہاں رخ کر لیا. کہا کہ میں ایمان لاؤں گا لیکن اس شرط پر کہ آپ مجھے چت کرے ہرائیں. صحابہ اندر ہی اندر تل ملائے, بے چین ہوئے کہ یہ کہاں آ دھمکا اور کیا بہودہ اس نے چیلنج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے رکانہ دیکھ لو, بڑا نامی گنامی مانا وہ پہلوان تھا, دیکھ لو اگر تم اس بات کے اوپر سچے ہو تو مقابلہ کر لیتے ہیں, لیکن تمہیں اپنی شرط پوری کرنی ہوگی, ایمان لانا ہوگا. کہا ہاں ہاں, کیونکہ آج تک کبھی کوئی اس کو ہرا نہ سکا تھا, بڑے دھڑلے سے آیا تھا. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا بھئی کھڑا تیار کرو. صحابہ بڑے بے چین بے تاب پریشان کہ اللہ امام الانبیاء محبوب کبریا اور ایک پہلوان کے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے تیار ہیں. اکھاڑا تیار ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے, صحابہ بھی موجود ہیں اور وہ اس کے ساتھ آنے والے ساتھی بھی موجود ہیں. قصہ مختصر یہ ہے کہ جب اکھاڑے میں دونوں اترے, کشتی کی تیاری ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اکرام کو عام انسانوں سے بڑھ کر طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے. ایک روایت میں تو 70 فرمایا کہ 70 مردوں کے برابر طاقت ملی, ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 مردوں کے برابر اللہ پاک انبیاء کو طاقت عطا فرماتے ہیں. تو جب اکھاڑے میں اتر گئے, مقابلہ شروع ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو بغلوں سے پکڑا اور ایسے اٹھا دیا اوپر جس طرح کسی گڑیا اور گڈے کو اٹھاتے ہیں, اٹھا کر فضا میں لہرا کر پھر آپ نے اس کو چاروں خانے چت کر دیا. چاروں خانے چت ہو کر رکانہ پریشان کہ آج تک تو مجھے کسی نے نہ ہرایا تھا لیکن آج تو مجھے ہار, چاروں خانے چت, اٹھتے ہی کہنے لگا نہیں 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 ابھی مقابلہ صحیح سے شروع نہیں ہوا تھا, آپ نے تو ابھی کوئی داؤ پہ چلانے نہیں دیا مجھے, اس سے پہلے ہی آپ نے اٹھا کر مجھے چت کر دیا, لہذا مقابلہ دوبارہ ہوگا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. دوسرا کے پھر مقابلہ ہوا اور مقابلے کے نتیجے میں پھر آپ نے اسی طرح اٹھایا اور چاروں خانے چت کر دیا. کہا کہ دیکھیں دیکھیں بھائی, آپ نے مجھے صحیح سے داؤ پیچ چلانے کا موقع نہیں دیا, اور انسان کی فطرت ہے کہ دو دفعہ مطمئن نہیں ہوتا, تین دفعہ میں اس کو تسلی تشفی ہوتی ہے, تیسرا کے اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں ایمان لاؤں گا. تیسرا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکھاڑے سے باہر ہوئے, اس کو اکھاڑے میں اتارا, فرمایا کہ پہلے تم تیار ہو جاؤ, تم جب تیار ہو جاؤ گے پھر مجھے بلانا, پھر میں اترتا ہوں. وہ داؤ پیچ سارے تیار کر کے آپ کو پیشکش کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے, اترنے کے بعد پھر اسی طرح اس کو قابو دیے بغیر آپ نے اس کو قابو میں لیا, اٹھایا, ہوا میں لہرایا اور چت کر دیا. تیسری مرتبہ چت ہونے کے بعد برجستہ وہ رکانہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پورا مجمع تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا, اس کے ساتھی بھی حیران ہو گئے. اب رکانہ نے جو بات بیان کی, کہا کہ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں ایمان اور اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا اور میں نے یہ شرط رکھی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں. کہا کہ نہیں, بات ایسی نہیں ہے, میں تو صرف اس خاطر آیا تھا, اپنے ساتھیوں کو لایا تھا کہ آج تک تو مجھے کسی نے نہیں ہرایا تھا, میں نے سوچا یہ کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلتا ہوں, چلو ایک شغل ہو جائے گا, مشغلہ ہو جائے گا, میرے وہم و گمان تصور و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں ایمان لاؤں. لیکن جب آپ نے میری پیشکش قبول کر لی, اول تو مجھے یقین تھا کہ آپ پیشکش قبول نہیں کریں گے تو ہم مذاق اڑائیں گے اسلام کی, مسلمانوں کی, اور پیغمبر اسلام کی توہین ہوگی کہ دیکھو مقابلہ قبول نہیں کیا, چیلنج کے اندر ہار گئے تو ہمیں موقع ملتا. لیکن آپ نے چیلنج قبول کر لیا پہلے مرحلے پر. دوسرا کہ پھر یہ ہوا کہ جب آپ نے اکھاڑے میں اتر کر مجھے اٹھایا تو آپ کی طاقت اور قوت دیکھ کر میں بھانپ گیا کہ یہ کوئی معمولی اور عام انسان نہیں. اٹھانے کے بعد جب آپ نے مجھے ہوا میں لہرایا اور جب زمین پر لٹایا, تو عام طور پہ جب کوئی مقابلہ ہوتا ہے اور مد مقابل جب ہارتا ہے, اس کو جب زمین پر گرایا جاتا ہے, چت کیا جاتا ہے چاروں خانے, تو اس کو اٹھا کر پٹکا جاتا ہے کہ اس کی ہڈیاں چرخچو ہو جائیں. لیکن آپ نے جس پیار سے مجھے زمین پر لٹایا تو میں سمجھا شاید یہ اتفاق ہے, تو میں نے جانچنے کے لیے دوبارہ سے پھر مقابلے کی پیشکش کی. دوسرا کے بھی آپ نے پھر اس سے زیادہ پیار سے مجھے زمین پر لٹایا, تو تیسرا کے پھر میں نے کہا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ اتفاق ہے یا واقعہ ہے. لیکن تیسرا کے بھی جب آپ نے پہلے دو مرتبے سے بھی زیادہ, ماں جس طرح اپنے بچے کو بڑے پیار سے بستر پر لٹاتی ہے, تو اسی محبت بھرے انداز سے جب آپ نے مجھے لٹایا تو میں یقین کر گیا کہ مشفق و مہربان ہستی یہ اللہ ہی کے پیغمبر ہو سکتے ہیں, ورنہ دنیاوی انسان کوئی ہوتا اپنی فتح کے بعد وہ سامنے والے کو پٹک کر زمین پر مارتا ہے. لیکن جس پیار سے آپ نے زمین پر لٹایا تو میرے دل کے اندر دین اسلام اتر گیا, اور اللہ پاک نے اس مقابلے کو ان کے مشرب اسلام ہونے کا ذریعہ بنا دیا. تو یہ شفقت اور مہربانی, یہ ہمدردی آپ نے اپنوں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ کر کے دکھائی ہے. غزوہ بدر کے جو قیدی آئے تھے, مسجد نبوی کے ستونوں سے ان کو باندھا ہوا تھا, صبح صبح آپ جلدی آئے, فرمایا کہ بھائی ان کی رسیاں ڈھیلی کرو, تم نے اپنے بھائیوں کو جو قیدی تھے ایسا کس کے باندھا ہوئے کہ ان کے کرانے کی وجہ سے رات بھر میں سو نہیں سکا. یہی ہمدردی, یہی شفقت ان قیدیوں میں سے کتنے قیدیوں کے اسلام لانے کا ذریعہ بن گئی کہ ہم قیدی ہیں, ہمیں تو کوڑے مارے جانے چاہیے تھے, اور یہاں ہماری سفارش کر کے ہماری رسیوں کے بل ڈھیلے کرا دیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مشفق و مہربان ہستی کے جنہوں نے ہمیشہ ہمدردی اور خیر خواہی سامنے والوں کے ساتھ برتی, تو اس کا نتیجہ یہ رہا کہ آپ نے اپنی امت کو ہمیشہ محبت کا درس دیا. دل کے اندر جب محبت ہوتی ہے سامنے والے کے لیے زبان سے بھی پھر محبت ہی کے بول نکلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری دل کی دنیا کو بھی آباد فرمائے, دل کے زنگوں کو میل و کچیل اور زہریلے اثرات کو صاف شفاف فرما کر ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبوں سے اللہ پاک ہمارے دلوں کو منور اور معطر فرما کر اپنی اس زبان کو صحیح انداز سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.